أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لأكن على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کردار عاشورائی کلام نورانی سید و شہداء علیہ السلام کے روشنی میں اور ضمن میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں عنوان سخن قرار دیا ہے. حدیث نورانی جو امام علیہ السلام سے منقول ہے سید الشہداء علیہ السلام سے، اس کا ترجمہ یہ ہے: الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین فقط ان کی زبان کی حد تک ہے، فقط حرف اور لفظ کی حد تک ہے. یحوطونہ ما درت معائشہم، اس وقت تک دین کی بات کرتے ہیں جب تک دین سے ان کی معیشت فراہم ہوتی رہے. وَإِذَا مُحْتِسُ بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَانُونَ، اور جب یہی دیندار جو زبانی دین کا دعویٰ رکھتے ہیں انہیں امتحان میں ڈالا جائے، آزمایا جائے، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اس حدیث مبارک میں امام علیہ السلام نے زبانی دینداری کا ایک اثر ذکر کیا ہے کہ وہ دین جو فقط زبانوں پر ہو اس سے معیشت تو مل سکتی ہے، لیکن اس دین سے انسان کو خدا نہیں مل سکتا، اس دین سے روزگار زندگی تو چل سکتا ہے لیکن مقام انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا. زبانی دین سے انسان کو دنیاوی فائدے تو پہنچ سکتے ہیں لیکن ایک اچھی عاقبت نہیں بنا سکتا. زبانی دین سے انسان کچھ لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے لیکن ذات خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حقیقی دین کے بھی اثرات ہیں کہ دین فقط زبان پر نہ ہو بلکہ زبان سے آگے بھی دین اترے. زبان سے آگے دین جب بڑھتا ہے انسان کے اندر، دین انسان کا کردار بن جاتا ہے. جب تک زبان پر ہو دین کردار نہیں بنتا. دین کا اپنا ایک وطن ہے، جب تک اس وطن پہ نہ پہنچے اس وقت تک غریب اور مسافر ہے. اور وطن دین زبان نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، ممبر نہیں ہے، فقط محافل و مجالس نہیں ہے. دین کا وطن انسان کا کردار ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اس غریب کو اپنے وطن تک پہنچائے اور مدد دے اس کو اپنے وطن تک پہنچنے میں، روکے نہیں اس کو بیچ میں کسی جگہ، حبس نہ کرے اس کو، قیدی نہ بنا لے دین کو، اگرچہ کتنی اچھی جگہ ہی اس کو دے دیں. کسی غریب کو اگر راستے میں روک لیا جائے، دو روز پہلے شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام تھی، ویسے تاریخی لحاظ سے کافی فرق پڑ جاتا ہے اردو زبان طبقہ یا برصغیر میں، الگ تاریخیں ہیں اور باقی عالم تشیع میں الگ تاریخیں ہیں. چونکہ ہم عموماً تاریخیں تاریخ سے لینے کے بجائے جنتریوں اور کیلنڈروں سے لیتے ہیں، اور وہاں کسی ایک تحقیق کے مطابق یا کسی ایک قول کے مطابق ایک تاریخ جب آ جائے پھر وہی پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے. عموماً 17 صفر کو امام علیہ السلام کی شہادت پاکستان میں، ہندوستان میں یا دیگر جہاں جہاں اردو دان طبقہ ہو، وہ اس تاریخ کو شہادت کا سوگ مناتے ہیں. لیکن خود حرم امام رضا علیہ السلام میں آخر سفر ہے جہاں پر باقاعدہ شہادت کا دن ہوتا ہے. آخر سفر، خواہ وہ 29 صفر ہو یا 30 صفر ہو، سفر کی آخری تاریخ مستند سمجھی جاتی ہے علماء کی طرف سے. اور حتیٰ خود حرم امام علیہ السلام میں جو شہادت کا روز ہے وہ 29 صفر ہے. امام غریب الغرباء، امام غریب کو جس گھر سے منتقل کیا گیا خراسان میں، اگر ان دو گھروں میں دیکھیں فرق، تو ظاہر سی بات ہے خراسان میں دار الامارہ تھا، خلیفہ کا مکان تھا، اور حکومتی وسائل وہ بھی اس زمانے کی شاہی حکومتی وسائل، اور مدینے میں امام کے گھر میں قطعاً وہ شاہی ماحول نہیں تھا، کم از کم یقین سے کہا جا سکتا ہے شہنشاہانہ ماحول نہیں تھا امام علیہ السلام کے گھر میں مدینے میں. اور جیسا اہل بیت کی تاریخ و سیرت سے معلوم ہے کہ کس طرح سے گھر تھا، اب اس کی طرف زیادہ نہیں جانا، لیکن یہ یقین ذہن میں رکھیے کہ امام علیہ السلام کے گھر کا ماحول وہ شہنشاہانہ نہیں تھا. اس ماحول سے اٹھا کر خراسان میں شاہی ماحول میں امام علیہ السلام کو منتقل کیا گیا. شاہی وسائل، شاہی ثروت، شاہی مکان، شاہی ایوان، دار الامارہ، لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام کو پھر بھی غریب ہی کہا جاتا ہے خراسان میں، اگرچہ شاہی محل میں ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ایک امام کا وطن کسی شاہ کا ایوان نہیں ہوتا، کسی شاہ کا تخت نہیں ہوتا، شہنشاہیت نہیں ہوتی. اگر اس کو کوئی شاہ بالاترین مقام پر بھی بٹھا دے، امام پھر بھی غریب ہی ہے. امام کی غربت کب ختم ہوتی ہے؟ نہ مدینے میں اگر امام ہو تو امام غریب نہیں ہے، فقط امام رضا علیہ السلام غریب ہے. نہ، اگر آپ تاریخ امامت پہ غور فرمائیں، حتیٰ بشمول حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف، کہ 12 کے 12 غریب امام ہیں، ہر 12 غریب امام ہیں. امیر المومنین اپنے گھر میں غریب امام ہیں، امام مجتبیٰ اپنے گھر میں غریب امام ہیں، سید الشہداء اپنے دیار میں غریب امام ہیں. اس لیے کہ امامت کا وطن مٹی کا یا جغرافیہ کا وطن نہیں ہوتا، امامت کا وطن امت ہے. جب تک امامت کا نظام امت میں نہ آ جائے امام غریب ہی ہوتا ہے، اگرچہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو. وہ غریب امام زیادہ غریب ہیں جو اپنے گھروں میں غریب ہیں. یہ غربت امیر المومنین تھی کہ جب مدینے میں رحلت رسول اللہ کے بعد گھر تشریف لائے، جناب سیدہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی فرماتے ہیں کہ آپ فقط یہ پوچھتی ہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں جب لوگوں کو سلام کرتا ہوں مجھے جواب بھی نہیں دیتے. یہ زیادہ غربت ہے کہ ایک امام ایک ایسے ماحول میں مدینے میں اپنے گھر میں. امام کی غربت ختم ہوتی ہے جب اپنے محل میں آ جائے، وطن میں آ جائے، اور وطن امام امت ہے. کہ جب امام نظام دین امت پر نافذ کر دے، امام کی اطاعت کرنے والے، امام کی پیروی کرنے والے، امام کے تابع فرمان امت جب تک امام کو نہیں ملتی وہ امام غریب ہی ہے، اگرچہ کتنے ہی نام لیوا ہوں. کتنے ماننے والے ہوں، لیکن وہ ماننے والے جب تک امت نہیں بنتے امامت کی غربت دور نہیں ہوتی. اگر دیکھیں ہم جا کر کربلا میں، نجف میں، خراسان میں، دیگر مقامات پر، بقی میں، فرق نہیں پڑتا. یوں نہیں کہ فقط بقی کے مزار ویران ہیں تو وہ قبریں غریب قبریں ہیں، نا، بلکہ جہاں پر رش ہے دیکھیں وہاں پر بھی وہ قبریں غریب قبریں ہیں. بقی میں جانے نہیں دیتے تو بھی غربت ہے، عراق میں جانے دیتے ہیں قبر پر پھر بھی غربت ہے. اس لیے کہ جس امت کے اندر نظام امامت نافذ نہ ہو جائے اس وقت تک امامت غریب ہی رہتی ہے، اگرچہ مزاروں پہ رش ہو جائے یا اگرچہ مزار گرا دیے جائیں بقی کی طرح، فقط مزار بنا دینے سے امامت کی غربت دور نہیں ہو جاتی. ہم یوں نہ سمجھے کہ اگر سعودی عرب میں مزار گرا دیے گئے اور عراق میں مزار تعمیر کر دیے گئے تو ایک جگہ پر غربت ہے دوسری جگہ پر غربت نہیں ہے. جب تک امت نہیں بن جاتے لوگ اور امامت سے وابستہ نہیں ہو جاتے، نظام امامت نافذ نہیں ہو جاتا، امامت غریب ہے. مقصود یہ آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب تک کوئی اپنے وطن میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک غریب ہی رہتا ہے. دین اور مذہب اور تعلیمات دین، معارف دینی جب تک اپنے وطن نہ پہنچ جائیں دین غریب ہی رہتا ہے، دین بھی غریب ہے. وطن دین زبان نہیں ہے، وطن دین کتابیں نہیں ہیں، وطن دین لائبریریاں نہیں ہیں، وطن دین فقط مدرسے اور ممبر نہیں ہیں. اگر ممبروں پہ دین ہو لیکن کردار میں دین نہ ہو، اگر لائبریریوں میں دینی کتابوں سے لائبریری بھری ہوئی ہو لیکن کردار میں دین نہ ہو، اگر ممبروں پر اور مساجد میں اور حسینیے میں دین ہو لیکن کردار میں دین نہ ہو، یہ دین غریب ہے. یہ مسافر دین ہے، ابھی وطن کو نہیں پہنچا. دین کا اصلی مقام کردار انسان ہے. زبانی دین سے، کتابی دین سے معیشت تو بنائی جا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنایا جا سکتا. بس اس غریب کو اس مقام سے نکالا جائے، اگرچہ وہ کتنی اچھی ہی لائبریری کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنی خوبصورت ہی کتاب کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنا باشکو ممبر کیوں نہ ہو، اور اگرچہ کتنی فصیح اور بلیغ زبان کیوں نہ ہو، دین کو بلاخر زبانوں سے آگے جانا چاہیے، لائبریریوں سے باہر آنا چاہیے، مدرسوں سے نکل کر لوگوں کی عملی زندگی میں آنا چاہیے، اور دین کو لوگوں کا کردار بن جانا چاہیے. دین نظر آئے نہ صرف سنا جائے. دین جب زبان کی حد تک ہوتا ہے فقط سنا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. دین جب تک کتابوں میں ہوتا ہے فقط پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. دین جب تک فقط تقریروں میں ہو اسے سنا جا سکتا ہے، لیکن دین جب عمل میں آ جائے نظر آتا ہے. انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان کا دین کیا ہے، انسان کا مذہب کیا ہے. جب پوچھنا پڑ جائے کہ آپ کا دین اور مذہب کیا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ دین ابھی غریب ہے، اپنے وطن کو نہیں پہنچا، کردار نہیں بنا. اگر دین کردار بن جائے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کا وطن کون سا ہے اور آپ کا دین کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے. زبانی دین اس کا اپنا اثر ہے اور وہ معیشت ہے انسان کی. معیشت اپنی وسیع معنی میں، معیشت منحصر نہیں ہے فقط مال میں. ممکن ہے ایک انسان مالدار ہو پھر بھی زبانی دین اس نے اپنایا ہو اس وجہ سے کہ اب اسے شہرت کی ضرورت ہے. مال آ جانے کے بعد انسان کو شہرت کی ضرورت ہے، اور جب شہرت بھی قدر کافی آ جائے انسان کو مقام و منصب کی ضرورت ہے. ممکن ہے مقام و منصب بھی آ جائے انسان کو کسی اور دنیاوی چیز کی ضرورت ہے. لہذا معیشت یعنی کردار سے پہلے پہلے جو اثرات دین سے انسان لے وہ سب معیشت کے زمرے میں ہیں. ایک معیشت مال کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، دوسرا معیشت شہرت کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، تیسرا معیشت مقام و منصب کے ذریعے حاصل کر رہا ہے. ہر ایک کی معیشت کا ایک الگ رنگ ہے، ایک الگ شکل ہے، لیکن ہے در حقیقت ایسی معیشت جس کی بنیادیں دین کے اوپر رکھی گئی ہیں. انسان نے اپنی دنیا کی بنیاد دین کے اوپر رکھ دی اور دین کی سرزمین پر آ کر دنیا کا خیمہ لگا لیا، دنیا کا گروندہ تعمیر کر لیا، دنیا اپنی آباد کر لی، معیشت آباد کر لی. ایسی دینداری جب آزمائش میں آ جائے، قلت دیانون اذا محسو بالبلا قلت دیانون، یہ دیندار جب آزمائے جائیں، جب ان کا امتحان لیا جائے، ان کا دین ختم ہو جاتا ہے. یہ دین سے باہر چلے جاتے ہیں، دین کا انکار کر دیتے ہیں، دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، دین سے رخ پھیر لیتے ہیں. لہذا دو دینداریاں ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتی ہیں، ایک دینداری کوفہ کی صورت میں، کوفی بھی دیندار لوگ تھے، اور ایک دینداری ان شہداء کی صورت میں جو کربلا میں شہید ہوئے. اس دینداری کو ہم عاشورائی دینداری کہیں گے، اور وہ کوفی دینداری ہے جو زبان کی حد تک ہے. اذا محسو بالولا قلت دیانون. کوفہ میں فقط ایک عبیداللہ ابن زیاد گیا لعنت اللہ علیہ، ایک عبیداللہ کوفہ میں گیا. پورے شہر کی دینداری ایک فرد کے ذریعے سے آزمائی گئی، فقط ایک سفر. جہاں یہ عرض کرتا چلوں، بیان کرتا چلوں، یہ جس طرح عرض کے دو دینداریاں ہیں، کوفی دینداری اور عاشورائی کی دینداری، کوفی کردار اور عاشورائی کردار، دو شب بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں واقعہ کربلا میں، ایک شب عاشور اور ایک شب کوفہ. واقعہ کربلا میں، اب شب کوفہ میں آپ کے ذہن 21 رمضان کی طرف نہ جائے یا 19 رمضان کی طرف نہ جائے، وہ نہیں ہے شب کوفہ سے مراد یہاں. شب کوفہ وہ شب ہے کہ جب اہل کوفہ منتظر ہیں امام کے ورود کے، تیاریاں ہیں بھرپور ان کی کہ امام آنے والے ہیں، لیکن امام کے بجائے ایک نقاب پوش رات کے عالم میں سناٹے میں چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے کوفہ میں داخل ہوا. پوری امت کوفی میدان میں، شہر کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور اس نقاب پوش کے گرد طواف شروع کیا. اسے یا امام یا امام کہہ کر، یا بھی عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے، نعرے لگانے لگے اور تقاضا کرنے لگے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم بوسہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ نعرے لگانے شروع کیے کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے، ہم آپ کے چہرے کی زیارت کریں. لیکن یہ نقاب پوش نقاب بھی نہیں ہٹاتا، بات بھی نہیں کرتا. ایک فرد ہے فقط، اور ادھر پورا شہر جب پورے طور پر یہ اپنے احساسات اظہار کر چکے، تعداد بڑھتی ہی گئی، نفری بڑھتی ہی گئی جوں جوں وقت گزرتا گیا، جنہیں نہیں معلوم تھا ان تک بھی بات پہنچی، وہ بھی دوڑ کر آئے کہ امام کوفہ آ پہنچے ہیں. امام کا، امام سمجھ کر اس نقاب پوش کا انہوں نے گھیرا کر لیا. جب ان کا تقاضا بڑھتا گیا، آخر کار اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب الٹی. نقاب جو اس نے الٹی، فقط اس کا چہرہ دیکھ کر وہیں سکتے میں آ گئے، وہ کھلے ہوئے منہ وہیں کھلے کے کھلے رہ گئے، اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں اٹھے کے اٹھے رہ گئے، اور یہ عالم بن گیا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں. اب لب نہیں ہلتے، گلے سے آواز نہیں نکلتی، ہاتھوں میں کوئی جنبش نہیں ہے. خوف کے مارے ان سے سمجھنا مشکل ہو گیا. یہ شخص عبیداللہ تھا، نقاب اوڑھ کر کوفیوں کے دین اور ایمان کے امتحان کے لیے داخل ہو گیا. ایک نظام الہی ہے کہ ظالم اور ستمگار، اگرچہ اس کے لیے ستم کرنا اور ظلم کرنا جرم ہے، لیکن بعض اوقات دینداروں کے دین کا امتحان انہیں ظالموں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، انہیں ستمکاروں کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. یہ ستمکار آیا اور اس کے ذریعے سے کوفیوں کے دین کی آزمائش ہو گئی. اگر عبیداللہ کوفی میں نہ ہوتا، آج کوفیوں سے بڑا دیندار تاریخ میں کوئی اور نہ ہوتا. اس لیے کہ زبانی طور پر وہ اتنے دیندار تھے، قلمی طور پر اتنے دیندار تھے، کتابی شکل میں اتنے دیندار تھے کہ فقط ایک کوفہ شہر سے ہزاروں کی تعداد میں خط امام علیہ السلام کے پاس پہنچے. خوب ایک شہر سے، اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی کوفہ کی، لوگ کہ آج اس شہر جیسے مثلا ملین کے حساب سے اس میں تھے نا، چند ہزار افراد تھے، اتنی خط لکھے، مقرر خط لکھے، امام کو بلایا اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وطن میں. اگر عبیداللہ نہ آتا، یعنی تاریخ کا رخ کچھ اور سمت میں ہوتا، آج یہی خطوط ان کی دینداری کی سند بن جاتے. آج کوفی سب سے بڑے دیندار ہوتے، کوفی ہیرو ہوتے تاریخ اسلام کے، کوفی نمونہ بن جاتے، آئیڈیل بن جاتے تمام دنیا کے. لیکن خداوند نے ان کے ایمان کا امتحان لیا، ایک ستمکار کے ذریعے، ایک ظالم کے ذریعے. عبیداللہ نے جو اپنی نقاب الٹی، انہوں نے الٹے قدموں واپسی گھر کا رخ کر لیا. یوں نہیں کہ پیچھ کرے عبیداللہ کی طرف، منہ عبیداللہ کی طرف ہے، الٹے قدموں آہستہ آہستہ گھروں میں جانا شروع کر دیا. انہی گلیوں میں لوٹ گئے جن گلیوں سے آئے تھے، گھروں میں جا کر دبک کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کوئی باہر نہیں آیا، ایک فرد فقط، ایک شخص پوری امت کو متفرق کر گیا. اگر ان کے زبانی دعوے، ان کے خطوط پڑھیں، ان کے زبانی دعوے دیکھیں، الدین لائق علی السنتہم الناس عبید الدنیا. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ دین فقط زبانوں پر ہے اور زبان سے آگے نہیں ہے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں، یہ فرزند دنیا ہے. اذا محتسوا بالبلاء قلت دیانون، ان کے دین کا اگر امتحان لیا جائے، دیندار کتنے رہ جائیں گے؟ کوفے میں تو ایک بھی نہیں رہا، سب جا کر گھروں میں بیٹھے. حتی حضرت مسلم تنہا اس کوفہ کے شہر میں ایک فرد راستہ بتانے والا، پناہ دینے والا، ساتھ دینے والا کوفہ میں نظر نہیں آتا. اتنے بڑے بڑے دیندار، معمولی لوگ نہیں تھے کوفہ میں رہنے والے. جب دین کی آزمائش نہ ہو جائے، جب تک اس دین کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس دین پہ نہیں اترانا چاہیے جس کا امتحان نہیں ہوا، اس دین پہ فخر نہیں کرنا چاہیے جس کا ابھی امتحان نہیں ہوا، اس دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کا آزمایا نہیں گیا. اور یہ سنت قرآن ہے، دستور قرآن ہے کہ آزمائے بغیر کوئی دین لیا بھی نہیں جائے گا، قبول بھی نہیں ہوگا. سورہ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آئے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، یہ گمان ہو گیا ہے کہ یہ کہیں آمنا، ہم مومن ہیں، اور ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. یہ گمان ہے لوگوں کو، اگر یہ گمان ہے تو نکال دیں دل سے. اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول بھی نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی دین، چونکہ اسلام کے علاوہ فراوان دین ہے، انسان کے اپنے گھڑے ہوئے دین، خود سے اپنا بنایا ہوا دین، اللہ کے دین کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آیا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور یوں نہیں کہ فقط کوئی اسلام اگر لے آیا تو وہ بغیر کسی شرط کے قبول کر لیا جائے گا، جو اسلام لے کر آئے وہ بھی آزمایا جائے گا پہلے. بعض جگہ ہیں یہ کسان دہقان جب کوئی فصل کاٹتے ہیں، یہ لے کر پھر کسی فیکٹری کارخانے میں جب پہنچاتے ہیں تو وہاں پہلے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح لے کر فیکٹری میں نہیں ڈال دی جاتی چیزیں، کارٹن لے کر آتے ہیں، گنا لے کر آتے ہیں، غلہ لے کر آتے ہیں، پہلے ایک شعبہ ہوتا ہے جو اس کو امتحان لیتا ہے، چیک کرتا ہے کہ آیا یہ سٹینڈرڈ کی چیز ہے یا نہیں ہے. کسی اور ملک سے کوئی چیز امپورٹ کی جاتی ہے، پہلے وہاں پر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے کہ آیا یہ سٹینڈرڈ کی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہمیشہ ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو غلے اگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں گلے اگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, کاٹن اگر ٹیسٹ کر کے لی جاتی ہے, تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دین نہیں آزمایا جائے گا, دین ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, یہ کیا لے کر آ رہا ہے, اس کو بھی آزمایا جائے گا. آزمائش کے بعد, امتحان کے بعد بھی جو دیندار رہا وہ فخر کرے اپنے دین پر, وہ مبارکباد دے اپنے آپ کو, وہ کہے تبارک اللہ, مبارک ہو آپ کو یہ دین. آزمائش سے پہلے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آزمائش میں مختلف شکلوں میں ہے. یہ دین کا خوفیوں کو آزما لیا گیا ایک ظالم کے ذریعے, ایک ستمکار کے ذریعے. آج بھی تمام امت مسلمہ کا دین معرض آزمائش میں ہے, معرض امتحان میں ہے. یہ یاغی اور باغی طاقت اگرچہ ظلم ہے, اگرچہ ستم ہے, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ستمکار کو اتنی مہلت کیوں دی, ظالم کو اتنی مہلت کیوں دی؟ چونکہ ایک سوال ہے, بعض پوچھتے بھی ہیں, کیونکہ بعض مجالس میں لوگوں نے لکھ کے دیا یہ سوال کہ اس کا جواب دیں کہ اس وقت اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا ستم ہو رہا ہے, اور ذات خدا کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ خدا کی ذات کیوں تماشائی بنی ہوئی ہے؟ معاذ اللہ, دیکھ رہے ہیں, خدا کو تو معلوم ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ کیوں اس کو نابود نہیں کر دیتا؟ کیوں اس شیطان کو, کیوں اس یاغی اور باغی کو نابود نہیں کر دیتی ذات خدا؟ کیوں تباہ نہیں کر دیتی اس کو؟ وہ قدرت خدا میں ہے, نابود کرنا وہ مسئلہ نہیں ہے خدا کے لیے. اگر فرعون نابود ہو سکتا ہے, اگر نمرود نابود ہو سکتا ہے, اگر شداد نابود ہو سکتا ہے, اگر عاد و ثمود نابود ہو سکتے ہیں, قوم نوح لوط اگر نابود ہو سکتی ہیں, تو یہ باغی طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھی نابود ہو سکتی ہے. قدرت خدا میں ہے, لیکن قدرت خدا کے ساتھ حکمت خدا کو بھی نظر میں رکھو. فقط قدرت میں نظر نہ رکھو, حکمت پر بھی نظر رکھو. حکمت خدا یہ ہے کہ ظالم ظلم کرے, لیکن ایک حد تک اس کو اجازت ہے ظلم کرنے کی, شرعن نہ تکوینن. شرعن ایک قدم بھی ظلم میں اٹھانا جائز نہیں ہے, لیکن تکوینن, نظام تکوینی میں ظالم کو مہلت ہے, ایک حد تک جا سکتا ہے. کیا حکمت ہے, اتنی مہلت کیوں دی اس کو؟ اس لیے کہ ایک حکمت کا پہلو اس میں یہ ہے کہ اس ظالم کو چھوٹ دے کر, مہلت دے کر, وہ جو زبان سے مدعی ایمان ہے, مدعی اسلام ہے کہ ہم مومن اور مسلم ہیں, ان کے ایمان اور اسلام کا امتحان لے لیا جائے کہ کتنے مومن ہیں. عبید اللہ اس کو مہلت دی تاکہ کوفیوں کے ایمان کا امتحان ہو جائے. اور مذہب اور دین کب سمجھ میں آتا ہے؟ دین بھی جب تک انسان ایمان کے امتحان سے سرخرو نہ ہو جائے, دین بھی سمجھ میں نہیں آتا. حدیث ہے یہ, کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, معصوم کا قول ہے یہ. ان کلامنا, یہ دو قسم کی حدیثیں, ان کلامنا یا ان حدیثنا. ان حدیثنا صعب مستصعب, ہماری بات بہت مشکل ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان, دشوار ہے بات سمجھنا ہماری, ہمارا موقف, ائمہ کا موقف سمجھنا دشوار ہے. ان حدیثنا, ان کلامنا, یا بعض میں ان امرنا, ہمارا امر, ہمارا معاملہ بہت دشوار معاملہ ہے. امامت ایک دشوار معاملہ ہے, ولایت ایک دشوار معاملہ ہے. صعب مستصعب, بہت سخت ہے, بہت دشوار ہے. صعب سختی کو کہتے ہیں, دشوار چیز کو. مستصعب عربی میں اس کا معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حدیث معلوم ہو جائے کیا فرمانا چاہتے ہیں امام. مستصعب عرب اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی پشت پر کسی کو سوار نہ ہونے دے. کچھ تو سدائی ہوئے رام گھوڑے ہوتے ہیں, کوئی بھی بیٹھ جائے ان پر, سوار بیٹھے, شاہ سوار بیٹھے, کوئی اناڑی بیٹھے, کوئی بچہ بیٹھے, کوئی عورت بیٹھے, کچھ ہوتے ہیں نا ایسے, جو بھی بیٹھ جائے. لیکن کچھ گھوڑے ہوتے ہیں نا, وہ ہر ایک کو اپنے پشت پر نہیں بیٹھنے دیتے, بلکہ فقط شاہ سوار کو سواری دیتے ہیں, اور کسی کو سواری نہیں دیتے. گھوڑوں میں اتنا شعور ہوتا ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاہ سوار ہے یا نہیں, یہ وہ شخص ہے جو میری پیٹھ پر بیٹھ سکے یا نہیں ہے. رستم کا گھوڑا تھا, رستم پہلوان معروف افسانوی, اس کے گھوڑے کا نام رکش تھا. یہ رکش اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا سوائے رستم کے. اسے لگام پکڑنے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ رستم ہے یا نہیں ہے, کوئی اور ہے. وہ گھوڑا جو اپنی پشت پر کسی کو بیٹھنے نہ دے, سواری نہ کرنے دے, اس کو مستصب کہتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب, ان کلامنا صعب مستصعب, ان حدیثنا صعب مستصعب. یعنی دین ایک دشوار معاملہ ہے, ولایت ایک دشوار معاملہ ہے, امامت ایک دشوار مسئلہ ہے. یوں نہیں کہ جو بھی گھر سے نکلے وہ آ کر نظام امامت سے وابستہ ہو جائے, جیسا بھی ہو جو بھی ہو وہ آئے اور آ کر کہے میں مومن ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں دین, میں بھی دین میں رائے رکھتا ہوں, میں بھی دیندار ہوں. صعب مستصعب, یہ سواری نہیں لینے دے گا آپ کو. لا یحتملہ, ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے تین طبقوں کے, یعنی مذہب امامت, دین آئمہ. فرمایا اتنا دشوار ہے کہ تین طبقوں کے علاوہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. لا یحتملہ الا نبی مرسل, یا تو کسی رسول اور نبی کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی جو خدا کی طرف سے منسوب ہو, مبعوث ہو, اور ملک مقرب, یا کسی مقرب فرشتے کو سمجھ میں آئے گی. بابا آپ کہیں گے جب اتنا دشوار ہے کہ سوائے انبیاء کے اور ملائکہ کے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ہم تو معذور ہیں نا. تیسرا طبقہ, او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان, یا اس بندے کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ جس کے ایمان کا خدا نے امتحان لے لیا ہے. اس تین طبقات کو دین سمجھ میں آئے گا, یا انبیاء کو سمجھ میں آتا ہے, یا ملائکہ کو سمجھ میں آتا ہے, یا ان بندوں کو سمجھ میں آتا ہے جن کے ایمان کا امتحان ہو چکا ہے, جو اپنے ایمان کی آزمائش سے نہیں گزرے. سرے سے دین بھی ان کو سمجھ آنا, اس کی بھی کوئی سند نہیں کہ دین سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا. جتنے مسلمان ہیں اس وقت روح زمین پر, اگر ہم کہیں ان سب کو دین سمجھ میں آ گیا ہے, بات دینداروں کی ہو رہی ہے, اگر ان سب کو دین سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اتنی مشکلات نہیں ہونی چاہیے, اتنی پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ عالم نہیں ہونا چاہیے, یہ ذلت و ذبوحالی اور رسوائی نہیں ہونا چاہیے. اتنے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ذلت, اتنے دیندار ہوتے ہوئے بھی یہ عالم. معلوم ہے کہ ابھی دین سمجھ میں نہیں آیا, اور سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا جب تک ایمان کا امتحان نہیں ہوا, اور امتحان کے موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا سمجھ میں آیا ہے. وہ آج امتحان ہے, سب کے ایمان کا امتحان ہے, مشرق و مغرب کا امتحان ہے, سنی و شیعہ کا امتحان ہے, عالم اور عامی کا امتحان ہے, زن و مرد کا امتحان ہے, مرجع و مقلم کے ایمان کا امتحان ہے, سب کے امتحان ہے, ایمان کا امتحان ہے. ایک عبید اللہ کوفہ میں گیا, کوفیوں کے ایمان کی کلی کھل گئی. کہ کوفہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں بڑے بڑے مدعی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ظالم بھی آتے ہیں, اور ہمیشہ آ کر اہل کوفہ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. آج بھی وہی عالم امتحان ہے, ایک ظالم کے ذریعے, ایک ظالم طاقت کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہے. بس جب تک ایمان کا امتحان نہیں ہوتا قابل اعتبار نہیں ہے, نہ اس ایمان کے دنیا میں اعتبار ہے نہ آخرت میں اعتبار ہے. اس پہ بھروسہ کر کے کوئی مر جائے, ایسے ایمان پہ بھروسہ کر کے جو آزمایا نہیں گیا, اس پہ بھروسہ کر کے کوئی مر جائے کہ یہ ایمان مجھے مرنے کے بعد کسی کام آئے گا, وہ ابھی سے سن لے کہ نہ, پہلے اس کو مرنے سے پہلے کسی لیبورٹری میں جا کے آزمائش کروا لو, چیک کروا لو, ٹیسٹ کروا لو کہ یہ ہے بھی خالص یا نہیں ہے. موت سے پہلے یہ ضرور کرنا چاہیے, اپنے ایمان کا امتحان ضرور کروانا چاہیے، ورنہ غیر آزمائش شدہ ایمان لے کر اگر مر گئے اور وہاں ناخالص نکلا تو پھر دوبارہ تلافی کی بھی گنجائش نہیں ہے. ابھی اگر ناخالص نکلا یا خدا نخواستہ تو اتنی مہلت ضرور ہے کہ امتحان ہو گیا پتہ چلا خالص نہیں تھا، چلو باقی ماندہ فرصت میں اب ترمیم کر سکتے ہیں اس کی. لیکن اگر موت کے بعد کشف ہوا کہ یہ خالص نہیں، پھر تو فرصت بھی نہیں ہے، پھر تو وارث بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر تو ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر تو اولاد بھی کسی کام نہیں آ سکتی جب ناخالص ایمان لے کر انسان اس دنیا سے چلا گیا. اذا محسوا بالولا قلت دیانون، وہ کون سا دین ہے جس کی آزمائش ہوتی ہے؟ یہ وہ دین ہے جو زبانوں سے آگے بڑھے، کتابوں سے آگے بڑھے. دین کے لیے کتنے خوبصورت مقامات، یعنی جس طرح امام غریب کو اس شاہ نے، اس پادشاہ نے اور شہنشاہ نے یعنی مامون نے اٹھایا، مدینے کے ایک معمولی گھر سے اٹھا کر شاہی ایوان میں لے آیا. خوب اسی طرح دین کو اٹھا کر معمولی جگہوں سے، گھر معمولی جگہ ہیں، مومنین کے گھر، مومنین کی زندگیاں معمولی زندگیاں ہیں، ان معمولی زندگیوں سے دین کو نکال کر بڑی مہنگی مہنگی لائبریریوں میں لے آنا، کروڑوں روپے سے بنی ہوئی بلڈروں میں لے آنا، شہانہ ٹھاٹ باٹ کے دینی مراکز میں آ کر دین کو رکھ دینا، اس سے دین کی غربت دور نہیں ہوتی. یونی کہ جس شہر میں بڑی بڑی مساجد ہیں یہاں دین کی بڑی رونق ہے، جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں یہاں دین کی بڑی رونق ہے. اگرچہ کتنا ہی شہانہ ماحول دے دیں ہم دین کو، دین جب تک لوگوں کی کردار تک نہیں پہنچ سکتا یہ دین غریب ہے. اس کو کردار تک پہنچانا ہے، عمل تک پہنچانا ہے. فرق ہے اس خدمت میں کہ کوئی آ کر ایک کتاب سے دینی مسئلہ نکال کر دوسری کتاب میں لکھ دے، کسی پرانی کتاب سے نکال کر جدید کتاب میں لکھ دے، عربی کی کتاب سے نکال کر فارسی میں لکھ دے، فارسی کی کتاب سے نکال کر اردو کی کتاب میں لکھ لے، یعنی کتابوں سے منتقل کر کے کتابوں میں دین منتقل کرتا رہے. کتابوں سے کتابوں میں منتقل کرنا بڑا آسان ہے، قدیم کتابوں سے جدید کتابوں میں، پرانی کتابوں سے نئی کتابوں میں، عربی کی کتابوں سے اردو کی کتابوں میں، فارسی کی کتابوں سے انگریزی کی کتابوں میں دین لانا بہت آسان ہے، لیکن دین کو کتابوں سے نکال کر لوگوں کی زندگی میں لانا دشوار ہے. لوگوں کے لیے بھی دشوار ہے اور ان مبلغین دین کے لیے اور علماء دین کے لیے بھی دشوار ہے جن کو خدا نے مامور کیا ہے اسی کام پر. تبلیغ دین یعنی دین پہنچانا. تبلیغ، ہم نے ہر چیز کا معنی، اردو ایک ایسی زبان ہے اور اردو ماحول ایسا بن گیا کہ ہر چیز کا ایک ہی معنی کرتے ہیں. مختلف چیزیں نا، ابھی مثلا کردار کی بات آ گئی، ہم کہتے ہیں رول، انگلش میں کہتے ہیں نا رول، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کردار، بیہیویئر کردار، کریکٹر کردار، یہ سب تو کردار نہیں ہے. ان کو انگریزی میں ایک دوسرے کے مقام پہ تو استعمال نہیں کر سکتے نا آپ. رول کوئی چیز ہے، کریکٹر کچھ اور ہے، لیکن ہم سب کا معنی کردار ہی کرتے ہیں کیونکہ عادت بن گئی ہے نا ہماری، ہٹ درمی ہماری عادت ہے. اگر ہمیں کہیں گے یہ مثلا یہ شے اور ہے وہ اور ہے، کہتے ہیں وہ آپ کی، ہماری یہی ہے. جس طرح سے کہتے ہیں نعرہ لگا کے کہتے ہیں ہماری یہی نماز ہے، بھائی نماز یہ نہیں ہے، نماز اور چیز ہے. کہتے ہیں نہیں ہماری یہی نماز ہے، ہمارا یہی روزہ ہے، ہماری یہی نماز ہے، ہمارا یہی وضو ہے، یہی غسل ہے، یہی طہارت ہے، یہی کتاب ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارا. کہتے ہیں نہیں سر، ایک بات کر دی کہا یہی ہمارا سب کچھ. وہ پھر دوسرا بھی آ کر کہے گا اگر آپ کا کہ ایک چیز کو سب بنا لیا تو ہم بھی پھر یہ سب کچھ بنا لیتے ہیں. ایک چیز اپنا کر کہا ہمارا سب کچھ یہی ہے، شادی کر لی، بیوی گھر میں لے آیا، اب آ کر کہے گا یہی پیغمبر ہے، یہی خدا ہے، یہی دین ہے، یہی کعبہ ہے، یہی قبلہ ہے، اسی کے سامنے سجدے کرنے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، یہی جنت ہے، یہی حور ہے، یہ سب کچھ ہے. وہ پھر اس کو بھی حق بنتا ہے کہ اس کو سب کچھ کہہ دے نا. ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہے، ہر چیز کا ایک معنی نہیں کر سکتے ہم. نماز نماز ہے, روزہ روزہ ہے, حج حج ہے. کوئی نہیں کہ ہماری نماز ہی ہمارا روزہ ہے, ہماری نماز ہی ہمارا حج ہے, ہماری نماز ہی ہمارا سب کچھ ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھے کہ ہماری نماز ہی ہماری عزا ہے, ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہی عزاداری ہے ہماری, وہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کوئی کہے ایسی بات مانتے ہیں کہ نماز ہی ہماری عزا ہے؟ تو جب یہ درست نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ عزا ہی ہماری نماز ہے, تو پھر وہ بھی درست نہیں ہے. عزا عزا ہے, نماز نماز ہے, ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور ہر ایک اپنے مقام پہ درست ہے, اپنے مقام سے ہلے بھی نہیں, اپنے مقام پر رہے. دینداری زبان سے جب آگے بڑھے کردار تک آئے, اور جب کردار میں تبدیل ہو پتا چلے گا کہ دین اپنے وطن میں پہنچایا, اپنے مقام پہ پہنچایا ہے. لیکن زبان کی حد تک فقط اثر اس کا دنیا میں یہ معیشت بن سکتی ہے, شہرت بن سکتی ہے. ہر چیز کا ہم ایک معنی نہ کریں کہ یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا خدا ہے, یہی ہمارا سب کچھ ہے. ہر چیز کا ایک الگ مقام. اگر دین کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں ہم, وطن اس کا سمجھ جائیں, مقام اس کا سمجھ جائیں, کہاں رکھنا ہے اس کو, کہاں تک لانا ہے اسے, کہاں پہنچانا ہے ہمیں, یہ امانت کہاں تک جائے ہمارے پاس, اس وقت اگر اس کی آزمائش بھی ہو جائے, یہ اس آزمائش پہ پورا بھی اترتا ہے, اس کا اثر بھی انسان کے وجود میں آ جاتا ہے. کردار بنانے کی ضرورت ہے. انسان, ذرا یہ نقطہ غور سے سنیں گے, باقی بات ساری اس وقت سمجھ میں آئے گی. انسان بن کر نہیں آیا, یہ بات بہت زیادہ کی ہے, اب اس کی تفصیل نہیں کرتا ہوں میں یہاں بیان. جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ توجہ کر لیں, پہلے سے بیان کیا ہوا یہ نقطہ, مجھے شاید یہاں بھی کیا ہوگا. انسان میں اور دوسرے موجودات میں یہ فرق ہے کہ انسان بننے کے لیے آیا ہے, باقی موجودات بن کر آئے ہیں. بہت بنیادی فرق ہے. ایک جملے میں نے کہہ دیا, غور کرنے سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا, ایسے سننے سے نہیں ہوگا. اس ایک جملے پہ توجہ کریں کہ ہم بننے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ بن کر آئے ہیں. یعنی بننے کے لیے کیا آئے ہیں؟ انسان بننے کے لیے. انسان بن کر نہیں ہمیں بھیجا گیا, بنا کر نہیں بھیجا گیا, انسان بننے کے لیے بھیجا گیا. انسان بننے کے بعد اب ایک نقطہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مخلوق خدا کی عبث نہیں ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ خدا نے کوئی کام عبث انجام نہیں دیا, لابھ انجام نہیں دیا, فالتو کام کوئی بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. حتیٰ ایک چونٹی, ایک ذرہ, وہ بھی عبث پیدا نہیں ہوا. انسان بھی عبث پیدا نہیں ہوا. بعض ماحول میں یہ بات سمجھنا تھوڑی دشوار ہے. ہر چیز کو سمجھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے. اگر گرمیوں میں برف کی مثال دی جائے تو اتنی سمجھ میں نہیں آتی, سردیوں میں اگر پسینے کی بات کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ نقطہ جو عرض کر رہا ہوں, یہاں کی اس تہذیب میں کتنا سمجھ میں آئے گا, یہ ماحول کتنا آمادہ ہے, وہ معلوم نہیں. ابھی انسان بننے کے لیے آیا ہے, بن کر نہیں آیا. عبث بھی نہیں ہے, فالتو بھی نہیں ہے, بے مقصد بھی نہیں ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کی تہذیب, مغربی تہذیب نے جو انسان کا تعارف کروایا ہے, جو انسان پیش کیا ہے, اور جس کی بنیاد پر انسانی معاشرے اور سوسائٹی کی بنیاد رکھی ہے, اور جو انسان کا مشغلہ اور سرگرمی جس چیز کو قرار دیا ہے, یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ کوئی چیز یہاں مقصد کی طرف توجہ نہیں دلاتی, بلکہ ساری انڈسٹری یہاں کی اور سارا ماحول یہاں کا اور ہر چیز یہاں کی انسان کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے، نہ توجہ دلانے کے لیے، غم غلط کرنے کے لیے نا چیزیں ساری. کہ کسی طرح سے انسان کی توجہ ہٹ جائے اور کسی طرح انسان بہل جائے. آپ کھانے کی چیزیں دیکھیں، پہننے کی چیزیں دیکھیں، رہنے کی چیزیں دیکھیں، اوڑھنے کی چیزیں دیکھیں، وسائل زندگی دیکھیں، واقعی معجزاتی ترقی وسائل زندگی میں ہوئی ہے. لیکن یہ وسائل زندگی کس کی ہیں نا؟ زندگی گزارنے کے وسائل، زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہیں، بلکہ زندگی میں توجہ ہٹانے کے وسائل ہیں. کہ ساری توجہ ہماری ان چیزوں سے ہٹ جائے جن پر توجہ ہونا چاہیے، اور ہم اس طرح سے سرگرم ہو جائیں، مشغول ہو جائیں. بس اس وجہ سے کہا کہ یہ ماحول آیا کہ یہاں کے کسی فرد سے اگر بات کی جائے، چونکہ ہم تو اس ماحول کے نہیں ہیں، آپ تو کہیں اور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ غریب ہیں، یہاں پر وطن نہیں ہے، غریب ہیں یہاں. آپ کو بات سمجھانا آسان ہے، لیکن کوئی یہی کا ہو جس نے یہی پرورش پائی ہو، اسی سوسائٹی کا فرزند ہو، اسی کا پلا بڑا ہوا ہو، اس کو سمجھانا مشکل ہو جائے گی یہ بات کہ انسان عبث نہیں ہے. انسان عبث کی زندگی اور بامقصد انسان کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، اس کے صبح و شام میں فرق ہوتا ہے، اس کے ہر لمحے میں فرق ہوتا ہے. عبث انسان جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کی سب سے بڑی مشکل بوریت ہے. کہ کسی کوئی ایسا کام کیا جائے کہ بوریت سے نکل آئیے انسان. اب دیکھیں یہاں جتنا بھی انتظام و اہتمام ہے، سب بوریت ختم کرنے کے لیے. گھروں کے اندر، میڈیا کے اندر، تصاویر کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، زندگی کے دوسرے وسائل کے اندر، سارا سامان اس لیے ہے کہ کسی طرح یہ بور انسان اس بوریت سے نکل آئے. وہ انسان بور کب ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتے رہتے ہیں نا اکثر، جیسے ابھی ہو رہے ہیں. بور کب ہوتا ہے انسان؟ آپ کے ہمیں یہ نہیں پتا کب ہوتا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ ہوتا ہے. بور انسان اس وقت ہوتا ہے، نہیں یہ کہ جب میرے جیسے آدمی پھنس جائے اس وقت بور ہوتا ہے. بور اس وقت ہوتا ہے انسان، بوریت اصلی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، وقت ہو، عمر ہو، فرصت ہو، لیکن کام نہ ہو. فراغت جس کو کہتے ہیں، وقت ہے، مقصد نہیں ہے، یا بور ہوتا ہے. مثلا آپ چلے جائے کسی جگہ، پہلے وقت سے پہلے پہنچ گئے، سینٹر آ گئے، گھر میں کوئی کام نہیں تھا، سونے کے لیے بھی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، کہا چلو جا کے مجلس میں سوتے ہیں. وقت سے پہلے ہی آ گئے، ابھی دروازہ کھلا نہیں، پہلے آ جاتے ہیں نا بہت پہلے. خوب آ کر اب گھڑی دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، جتنی دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں ساری دیکھ لیتا ہے ایک دفعہ. خوب دیکھ لینے کے بعد، جیسے بعض ہوتے ہیں اخبار خرید کے، پہلے سرخیاں پڑھتے ہیں، پھر گھڑی دیکھتے ہیں نہیں آیا بندہ، پھر سرخیوں کی ڈیٹیل شروع کر دیتے ہیں پڑھنا، پھر گھڑی دیکھتے ہیں پھر نہیں آیا، پھر اس کے بعد اشتہار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر گھڑی دیکھتے ہیں پھر نہیں آیا، پھر اس کے بعد اداریہ پڑھنا شروع کر دو. وہ باہر کے جب تک وہ مطلوبہ آدمی نہیں آتا، اس وقت تک پورا اخبار پڑھ کے، بلکہ بوریت سے بچنے کے لیے دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو. وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، اب کیا کریں، بور ہو رہا ہے یہ انسان. بوریت ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا تنوع، کوئی ایسی رنگینی، کوئی ایسا مشغلہ، کوئی ایسا کھیل، کوئی ایسی گیم، کوئی ایسا کرتب، کوئی چیز ہو جو مجھے بوریت سے نکالے، سرگرم کر دے. لہذا اگر کوئی آ کر آپ سے بات چیت شروع کرے، تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چند منٹ اور ٹھہر جاؤ، بتاتے بھی نہیں کہ کیوں، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد تو آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ابھی ملے، ابھی جا رہے ہو آپ. اسے کیا پتا کہ یہ آدھا گھنٹہ میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے. بوریت سے نکلنے کے لیے فقط اس کو ایک آدمی چاہیے جو تالا کھل لے تاکہ اس کو مشغول رکھے یہاں پر، بوریت سے نکلنے کے لیے. کیوں انسان بور ہوتا ہے؟ جب زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وقت ہو، فرصت ہو، سب کچھ ہو، لیکن کہیں جانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انسان بور ہے. پہلے آ کر انسان کی زندگی کا معنی یہ کیا کہ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا. کتنا اصرار کیا, کتنے لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا, فقط یہاں کی انسانیت کو, یہاں کے انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تم کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اب جب باور کر لیا انہوں نے کہ کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے, اب پھر اس وقت کو کدھر صرف کریں؟ مقصد تو کوئی بھی نہیں, جانا تو کہیں بھی نہیں. اس وقت کا کیا کریں آپ, اس فرصت کا کیا کریں, اس عمر کا کیا کریں آپ؟ یہ پہاڑ جیسی عمر, یہ 7 سالہ عمر, یہ 100 سالہ عمر, اب اس کو کدھر لے جائیں ہم؟ اب بوریت شروع ہوگی. بوریت کو ختم کرنے کے لیے اب ترقی شروع ہوگی. بوریت ختم کرنے کے لیے, انسان کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے اسباب وسائل. آپ دیکھیے کلب, اسٹیڈیم, فیکٹریاں, کچن, بوفے اور نئے نئے متنوع ہر چیز میں, کھانے انواع و اقسام کے, گیم انواع و اقسام کے, پروگرام انواع و اقسام کے, سب کے سب کس لیے؟ کہ اس بور انسانیت کو بوریت سے نکالا جائے. وہ بوریت اس طرح نکلے کہ مشغول ہو جائے, کہ بور نہ ہو یہ انسان. خداوند نے کسی کو ابس پیدا نہیں کیا, انسان کو بھی ابس پیدا نہیں کیا. مقصد ہے انسان کا, انسان کی خلقت کا مقصد ہے, اور با مقصد زندگی اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی, بلکہ اس کے پاس کبھی وقت فالتو ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ کبھی آدھا گھنٹہ پہلے آتا ہی نہیں ہے, اس کے پاس ہمیشہ, اب یوں نہ کہیں کہ جو لیٹ آتے ہیں ان کی جواز پیدا ہو رہا ہے, وہ ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے, اس کے پاس ہمیشہ وقت نہیں ہوتا. نہیں ہوتا وقت اس کے پاس. کیوں وقت نہیں ہوتا؟ نہ مشغلوں کی وجہ سے, مشغلوں کی وجہ سے نہ, مقصدیت کی وجہ سے. مقصدیت کی وجہ سے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, اس لیے کہ وقت وہاں سے نکلے گا جہاں مقصد نہیں ہوگا اس کا, اور وہ تو پیدا ہی مقصد کے لیے ہوا ہے. آگاہ ہے اپنے مقصد سے اور گامزن ہے اپنے مقصد کی طرف. اس کے پاس وقت اسی لمحے ہوگا جس لمحے مقصد سے دور ہو جائے گا, غفلت کرے گا, وہ لمحہ اس کے پاس فارغ ہوگا. لہذا حدیث میں ہے کہ فراغت کا لمحہ شیطان کا لمحہ ہوتا ہے, وہ انسان کا اپنا نہیں ہوتا. ایک ٹائم ہے ہمارا, لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی حق نہیں ہوتا اس وقت پر, اور یہ فراغت کا وقت ہے. تمام شیطانی تدبیریں اسی وقت سوچتی ہیں جب انسان کے پاس فراغت ہو, تمام منصوبے اسی وقت ذہن میں آتے ہیں, تمام بغاوتیں اسی وقت ذہن میں آتی ہیں, تمام رجحانات انسان کے اندر اسی وقت بڑھتے ہیں جب فارغ ہو جائے انسان. وقت ہے, فرصت ہے, کام نہیں ہے, مقصد نہیں. سب سے پہلے اپنے مقصد زندگی کو سمجھے کہ میں پیدا کیوں ہوا, کیوں ہمیں یہ ملک اچھے لگتے ہیں, کیوں یہ تہذیبیں اچھی لگتی ہیں. اس لیے کہ یہاں مشغلہ بہت ہے, یہاں بوریت نہیں ہوتی انسان کو. دوسری جگہوں پر بور بہت ہوتے ہیں ہم, اور دوسری جگہوں پر نہ مقصد ہے نہ مشغلہ ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہے, دوسری جگہوں پر بھی ایسے ہی, نہ مقصد ہے نہ مشغلہ ہے. یہاں اتنا بہتری ہے کہ یہاں مشغلہ کم از کم موجود ہے, بور تو نہیں ہوتے. ان کے پاس بوریت ختم کرنے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے. وہ بوریت سے نکلنے کے لیے پہلے مقصدیت کو سمجھے. مقصد انسان کا یہ ہے کہ بنے انسان, بنے انسان. بننے کے ساتھ انسان کو خدا نے ایک کردار سونپا ہے. کوئی انسان ابس نہیں آیا, ہر ایک کردار کے لیے پیدا ہوا ہے. میں ذرا ایک تشبیہ کے ذریعے یہ مطلب عرض کرتا ہوں, تشبیہ نامناسب ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں کوئی اس سے بہتر یا مناسب تر مثال نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہوئی تو بیان کر سکتے ہیں آپ. کہ انسان کوئی بھی ابس پیدا نہیں ہوا, ایک کردار کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک کردار ہے انسان کا, وہی کردار ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے خدا نے پیدا کیا لیکن میرے ذمہ کوئی کردار نہیں ہے, مجھے کوئی کردار ادا نہیں کرنا. جیسے آپ دیکھیں ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے, وہ مثال جو آج کرتا تو مناسب نہیں ہے, وہ یہ جیسے ایک ڈرامہ بنایا جاتا ہے, ایک فلم بنائی جاتی ہے, اس فلم میں پہلے ایک فلم کہانی لکھی جاتی ہے, سناریو لکھا جاتا ہے, اس کے اندر مختلف کردار. فرض کریں ایک جنگی کہانی ہے, اس کے اندر ایک کردار, دو چند کردار بنائے جاتے ہیں. ایک کردار ہے جس کو ہیرو کہہ دیں گے, ایک کردار ہے جو اس کا ساتھ دے گا, ایک کردار ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا, ایک کردار ہے جو, مختلف کردار ہے. یہ کہانی لکھ لی جاتی ہے, لکھنے کے بعد اب ڈھونڈے جاتے ہیں افراد جو اس کاغذی اور قلمی کہانی کے مطابق آ کر پریکٹس کریں, ایکسرسائز کریں, ریہرسل کریں اور یہ کردار مشق کریں, اس کی عادت بنائیں اپنی. جب وہ کافی ماہر ہو جاتے ہیں, شاید ایک فلم کے لیے, ایک ڈرامے کے لیے ان کو مہینوں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, مہینوں ان کو ریہرسل کرنا پڑتی ہے, جب جا کر ایک چھوٹا سا 5 منٹ کا کردار ایک فلم میں وہ ادا کرتا ہے. یہ عام اصطلاح ہے نا, اب تعجب سے آپ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ باتیں کبھی سنی نہیں ہیں آپ نے فلم کی اور ڈراموں کی, اور پہلی دفعہ مثلا میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. کہانی لکھی نہیں ہوگی, ڈرامہ بنایا نہیں ہوگا, دیکھا تو ضرور ہے. تو یوں بنتے ہیں نا ڈرامے کہ پہلے ایک کہانی لکھی جاتی ہے, اس میں مصنف پہلے وہ کردار معین کر دیتا ہے, تعین کر دیتا ہے کہ یہ کردار ہے. پھر اس کے بعد افراد ڈھونڈے جاتے ہیں, وہ افراد آ کر اس کہانی کے مطابق بند کمروں میں, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی, عموماً والدین کو, یہ جوان جو آتے ہیں فلم دنیا میں ان کو وہ کہتے ہیں مجلس میں گئے تھے ہم, والدین کو کچھ اور بتا کے آتے ہیں, ٹیوشن پڑھنے گئے تھے, حالانکہ ریہرسل کر رہا ہوتا ہے وہاں پر. وہ آ کر اپنے کردار کو مشق کرتا ہے, مشق کرنے کے بعد اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. پورا کردار ایک فلم کے اندر ممکن ہے صرف 5 منٹ کا ہو, لیکن 5 مہینے اس کو مشق کرنا پڑی 5 منٹ کا کردار ادا کرنے کے لیے. انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے, اتفاق سے پیدا نہیں ہوا, کوئی حادثہ نہیں لے آیا, ہم ایک حادثے کے نتیجے اس دنیا میں نہیں آگئے. لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے, ایسے نہیں ہوا, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے, حادثہ نہیں لے کر آیا, ایک حکمت لے کر آئی ہے ہمیں, حکمت الہی کے تحت آئے ہیں اس دنیا میں. اس حکمت الہی نے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کا کردار بنایا ہے, اور اس کردار تک خود انسان کو پہنچنا ہے, وہ کردار خود اپنا بنانا ہے, اور جب کافی مضبوط کردار بنا لے پھر اس کردار کو جا کر ادا کرنا ہے. ممکن ہے جو کردار ادا کرے انسان وہ بہت تھوڑی سی مدت کے لیے ہو, بہت مختصر مدت کے لیے ہو, شاید ایک دن اس کو سارا کردار ادا کرنا پڑے پوری عمر میں. ایک شہید جب اپنا کردار آ کر ادا کرتا ہے, ایک مجاہد جب اپنا کردار آ کر ادا کرتا ہے, تو یوں نہیں کہ صدیاں لگ جاتی ہیں اس کو کردار ادا کرنے پر. ممکن ہے صبح شروع کرے, زور سے پہلے پہلے اپنا کردار ختم کر دے. شہداء کربلا یہ آئے, انہوں نے آ کر اس میدان میں اپنا کردار ادا کیا. کتنا وقت لگا کردار ادا کرنے میں؟ پورا دن بھی نہیں لگا, زور تک سارا ماجرا تمام ہو گیا. لیکن یہ کردار جو صبح سے زور تک ادا ہوا, یہ کردار بننے میں بہت وقت لگا ہے. کردار بنے بغیر تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. ابھی مثلا کوئی کہے جی ہمیں یہاں پر ایک شو چلانا ہے اور اس میں ایک کردار فلاں کا ہے, ایک بڑے مجاہد کا کردار ہے, یہی سے ایک آدمی اٹھ کر کہے کہ یہ ابھی میں کر دیتا ہوں. جب ہم ایک معمولی سی کہانی کا کردار نمائشی طور پر, حقیقی بھی نہیں ہوتا, نمائشی طور پر فل بدی نہیں ادا کر سکتے, تو وہ کردار جو اللہ نے ہماری خلقت میں ہمارے لیے مقرر کیا ہے, اس کردار کو کیسے فل بدی ادا کریں گے ہم؟ بس پہلے یہ باور ہو جائے انسان کو کہ میں ابس پیدا نہیں ہوا, میں آیا ہوں کسی کردار کے لیے, اور وہ کردار بھی مجھے بنا کر نہیں دیا گیا. جس طرح سے انسان کو بنا کر پیدا نہیں کیا گیا, بننے کے لیے پیدا کیا گیا, اسی طرح یہ کردار جو اس کو ادا کرنا ہے، یہ کردار بھی اس کو آتے ہوئے ہاتھ میں بھی تھما دیا گیا کہ یہ تیرا کردار ہے، اسے انسان بننا ہے، اور وہ کردار جو ادا کرنا ہے وہ کردار بھی بنانا ہے. کردار ادا آسانی سے ہوتے ہیں، بنتے بہت مشکل ہیں. اب توجہ فرمائیں، مشکل کہاں سے پیش آتی ہے؟ تین طبقے ہیں دنیا میں موجود، ایک باکردار لوگ، ایک بے کردار لوگ، اور ایک بد کردار لوگ. باکردار لوگ کون ہیں؟ وہ نہیں جو ہماری دعوت کرتے ہیں، وہ بہت باکردار لوگ ہیں، اور جو ہمارا خیال نہیں رکھتے وہ اصلا اچھے لوگ نہیں ہیں. نہ جو بلاغا میں امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدایا کہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ قرار دے کہ جن کا کام عمر بھر فقط یہ رہتا ہے کہ جو ان کو دے ان کی مدد کرتے ہیں، جو نہ دے ان کی مذمت کرتے رہتے ہیں. اب ہم بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم کون ہیں؟ ایسے ہی نا، کچھ کی تعریف کرتے ہیں، کچھ کی نہیں کرتے. ایک کو کہتے ہیں یہ بڑے اچھے مومن ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی، آپ کیا کہنے ان کے، وہ کیا اچھائی ہے ان کے اندر؟ اچھائی یہ ہے کہ بس انہوں نے مجھے قرض دیا تھا، دے کے بھول گئے، ابھی لینا یاد نہیں رہا، بڑے اچھے آدمی ہیں. اور وہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کیسا ہے، وہ جن کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، وہ روز ٹیلی فون کرتا ہے کہ وہ پیسے لوٹاؤ. یہ بھی کوئی انسان ہے؟ یوں نہیں کہ جو ہمیں ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے وہ بہت اچھا انسان ہے، اور جو ہمیں نہ پوچھے وہ بہت برا انسان ہے. باکردار لوگ یعنی جن کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور وہ کردار اپنا ادا کر رہے ہیں، فارغ نہیں ہے، ابس نہیں ہے، اپنا ایک کردار ہے ان کا. بے کردار لوگ، کوئی کردار نہیں، کوئی رول نہیں. اور ایک ہے بد کردار لوگ. بد کردار اس کو کہتے ہیں کہ کردار کچھ نہ کچھ تو ادا کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے. یہ ہو جاتا ہے بد کردار لوگ. اب دیکھیں دنیا کا ذرا ایک سروے کریں، ہم ذرا غور کریں اپنے ہی ارد گرد، البتہ شروع اپنے آپ سے کریں ہمیشہ، چونکہ ائمہ کی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی دنیا کا سروے کریں اپنے گریبان سے شروع کریں. یوں نہیں کہ پہلے دوسروں کو شروع کرتے اور اپنے تک نوبت ہی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ گنتی میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، بس وہ دس آدمی ہے تو ہمیشہ نو شمار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو گنیں. کب؟ جب محاسبہ ہو رہا ہو. لیکن جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو پھر بھول جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اپنے آپ کو بھول جائیں، لیکن جب محاسبہ ہو رہا ہو اپنی گریبان سے شروع کریں، سروے اپنے گریبان سے شروع کریں. باکردار انسان کی یہ علامت ہے کہ جب بھی بات کرے گا اپنے سے شروع کرے گا، نہ فضیلت کی بات، محاسبے کی بات. محاسبہ ہمیشہ پہلے اپنا کرے گا پھر دوسروں کا. اگر دنیا کو دیکھیں ہم کتنی طرح کے لوگ ہیں یہاں موجود، باکردار لوگ بہت کم ہیں، بہت کم، جن کا کوئی کردار ہے اور مثبت کردار ہے، اور وہی کردار جس کے لیے پیدا ہوئے وہی ادا کر رہے ہیں. ان سے تھوڑی زیادہ تعداد میں بد کردار لوگ ہیں، تھوڑے سے زیادہ ان سے بد کردار ہیں. بد کردار وہ کہ جن کا کردار تو ہے لیکن بونڈا، لیکن غلط، جو ہونا چاہیے وہ نہیں اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے. اور اکثریت اس زمین پر جنہوں نے بھری ہوئی ہے زمین، یہ بے کردار لوگ ہیں جن کا کوئی کردار نہیں. اور ہمیں زیادہ جو چبھتے ہیں بد کردار چبھتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں اعتراض جب کرتے ہیں لوگ، بعض چیزوں پر ہم بہت اعتراض کرتے ہیں، بس وہ بے حجاب عورت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، بد حجاب پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی جس کا دوپٹہ آدھے سر پر ہو اسے سب ٹوکتے ہیں، لیکن جس نے خریدا ہی نہ ہو، اصل ہو ہی نہیں جس کے پاس، اسے کوئی بھی نہیں اعتراض کرتا. جس کی داڑھی چھوٹی ہو اس کو سب ٹوکتے ہیں، جس کی ہو ہی نہیں اصل اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اہم مختلف طریقے ہیں، مثلا اب کردار کے وزن جو ہیں داڑھی پر لگا دیں آپ، مثلا جیسے بے حجاب ہے، بد حجاب ہے اور با حجاب، اسی طرح با داڑھی ہے، بے داڑھی ہے اور بد داڑھی. اب وہ بے داڑھی والے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، بد داڑھی والے پر سارے کرتے ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ہمیں بہت کھٹکتا ہے جو بد ہے، کہتے ہیں بد سے بدنام برا، تو یہاں پر بد برا ہے، بے کردار سے زیادہ بدنام بد کردار ہے. بد کردار بد ہے، اچھا کردار نہیں ہے اس کا، لیکن وہ جو بے کردار ہے، اکثریت زمین کی جنہوں نے بھری ہوئی ہے اور جگہ گھیری ہوئی ہے، وہ بے کردار لوگ ہیں جن کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ اچھا نہ برا، تماشائی نماز. اگر ایک گیم ہو رہی ہو، کوئی کھیل ہو رہا ہو، فٹ بال کھیل رہے ہوں، کرکٹ کھیل رہے ہوں، کچھ کھلاڑی اچھا کھیلتے ہیں، کچھ برا کھیلتے ہیں، لیکن اسٹیڈیم میں اکثریت نہ اچھا کھیلنے والوں کی ہوتی ہے نہ برا کھیلنے والوں کی، اکثریت ان کی ہوتی ہے جن کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہو، تالیاں بجانے والے تو کھلاڑی نہیں ہوتے سرے سے، جن کو بلہ پکڑنا بھی نہیں آتا، یعنی تماشائی. اگر انسان کا کوئی کردار نہ ہو، ماس تماشائی ہے، اور تماشائی انسان بور ہوتا ہے. دیکھیں آپ اسٹیڈیم میں سب سے زیادہ بور تماشائی ہوتے ہیں، اگر کوئی رول ہو بور نہیں ہوتا انسان. زندگی بھی ایسے ہی ہے، بور زندگی اس وقت ہوتی ہے جب تماشائی کی زندگی بسر کی جائے. اگر کوئی کردار ہو انسان کا، بور نہیں ہوتا زندگی میں. یہ کردار بنا ہوا نہیں آتا، یہ کردار بنانا ہے. اب جبکہ کردار بنانا ہے، ماڈل کردار کے مختلف ہیں، نمونے اس کے مختلف ہیں. وہ کردار جو خدا نے انسان سے طلب کیا ہے، مانگا ہے اور متعین کیا کہ اس کردار تک پہنچنا ہے، ہم نے اس کا نام رکھا کردار عاشورائی. عاشورائی کردار بنانا ہے. اب جبکہ بنانا ہی ہے کردار، اب جبکہ اپنے اختیار میں ہے کردار بنانا، تو کیسا کردار بنائیں؟ بہترین کردار بنائیں، ایسا کردار جس کو سب سراہیں، ایسا کردار جو دیکھ کر درود پڑھیں لوگ، صلوات بھیجیں لوگ، ایسا کردار ہو. اصحاب سید الشہداء پہ کیوں درود پڑھتے ہیں؟ ان کے نسب کی وجہ سے تو نہیں پڑھتے، ان کے رنگت کی وجہ سے تو درود کوئی نہیں پڑھتا، صرف ان کے کردار کی وجہ سے. یہ کردار ہے ہی اتنا عظیم کہ اگر کوئی انسان اپنا یہ کردار بنا لے اور یہ کردار ادا کر دے، نہ صرف انسان اس پر درود پڑھتے ہیں بلکہ ملائکہ خدا اس پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ خود ذات خدا اس پر درود بھیجتی ہے. یہ اتنا عظیم کردار ہے. یہ کیسے بنتا ہے، کیسے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. درود پڑھیے محمد والے. کردار عاشورائی دشوار کردار ہے. ان امرنا صعب المستصعب، بہت دشوار ہے. اس تک وہی انسان آ سکتا ہے جس کے ایمان کا خدا نے امتحان لے لیا ہو، جنہوں نے اپنے ایمان کا امتحان دے دیا ہو، اور امتحان کے بغیر یہ مہر ہے کردار کے اوپر، مہر تائید کردار کے اوپر امتحان، اور امتحان بھی کربلا جیسا، عاشورہ جیسا. بہت سونے کردار بنایا اور آ کر جب امتحان میں ڈالا، معلوم ہوا خالص نہیں. لیکن کچھ نے ایسا کردار بنایا کہ جب آئے اس کو پیش کرنے، ادا کرنے، قبول بھی ہو گیا، اس پہ تائید کی مہر بھی لگ گئی، بہت عظیم کردار. ان کرداروں میں ایک کردار جناب حبیب ابن مظاہر کا. دیکھیے عمر کے اس حصے میں کربلا میں جنگ نہیں چاہیے تھی. جنگ کے لیے ہوتا تو وہ جوان مانگتے, وہ پہلوان بلاتے. کربلا میں ایک ایسے بھی مجاہد تھے جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی, اور اس قدر عمر کی اس حدیر عمر کی وجہ سے مسن ہو چکے تھے کہ آنکھوں کی آبرو ان کے لٹک کے آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے. کپڑا مانگ کر پٹی بنا کر اس کو باندھا انہوں نے پہلے تاکہ آنکھیں کھل سکیں. 110 یا 120 سال کا یہ مجاہد میدان میں لڑنے کے لیے گیا, اور دوسری طرف سے ایک شیر خوار 6 ماہ کا. بس معلوم تھا کہ سید الشہداء نے کتنی مہارت سے اور کتنی دقت سے یہ کردار چنے. لشکر تشکیل دیا کرداروں کا, پہلوانوں کا لشکر نہیں تھا, کرداروں کا لشکر تھا. کیا کیا کردار چنے, کتنے پاکیزہ, کتنے پاک کردار. چاہیے تو یہ کہ ہر کردار کربلا کا الگ سے تشریح ہو اس کی. 6 ماہ کا بچہ چنا, 120 سال کا بوڑھا, کچھ خواتین, کچھ بیبیاں, اور ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر. یہ بھی کوفہ میں تھے. سید الشہداء نے انہیں خط لکھا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے امام کو خط لکھا, لیکن جب کردار انسان کا عظیم ہو جائے امام اس کو خط لکھتے ہیں. امام نے خط لکھا, خط مل گیا جناب حبیب ابن مظاہر کو. خط لے کر پڑھا, بعض نقل کے مطابق یہ وہ وقت تھا کہ جب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے. رات کے وقت خط ملا, حبیب نے لے کر خط پڑھنا شروع کیا, آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. زوجہ حبیب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں, حبیب کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خط ناگوار ہے. پوچھتی ہیں کس کا خط ہے, حبیب فرماتے ہیں یہ میرے مولا حسین کا خط ہے, ابی عبداللہ کا خط ہے. زوجہ کہتی ہیں لگتا ہے خط میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. خط پڑھ کے آپ کا رونا, آپ کے آنسو بہانا, یہ دلیل ہے اس بات پر کہ خط میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. روتے ہوئے جناب حبیب فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے, مولا حسین نے خط میں لکھا ہے حبیب میں زہرا کی بیٹیوں کو ساتھ لے کے کوفہ آ رہا تھا, لیکن کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر مجھے مل گئی ہے. میں ایک نامعلوم مقصد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں, خط ملنے کے بعد ہو سکے تو میری مدد کو آنا. یہ جملہ جب سنا زوجہ نے کہا اب کیا ارادہ ہے, آیا مولا کی نصرت کا ارادہ ہے یا نہیں. حبیب نے کہا کہ میں قوم اور قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کروں گا کہ آیا یہ وقت ابی عبداللہ کے ساتھ دینے کا ہے یا نہیں. اس جملے کی میں تشریح کروں گا بعد میں انشاءاللہ, ابھی وقت گزر گیا ہے, ذکر مصائب میں مناسب نہیں اس جملے کی تشریح. کہا میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا, قوم کے بزرگوں سے مشورہ کروں گا کہ آیا ابھی عبداللہ کے ساتھ دینے کا مناسب وقت ہے یا نہیں. ایک دفعہ زوجہ حبیب کھڑی ہو گئی, کہا شرم کی بات ہے, حبیب جیسے انسان سے شرم کی بات ہے, مجھے یہ توقع نہیں تھی حبیب آپ سے. آپ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا پیروکار کہتے ہو, آپ جو اپنے آپ کو اس خاندان کا محب کہتے ہو, آپ جو اپنے آپ کو علی سے وابستہ سمجھتے ہو، آج جب مولا حسین نے خط میں لکھا کہ میں زہرا کی بیٹیوں کو لے کر نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہوں، اور آپ کہتے ہو میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا، آیا یہ مشورے کا وقت ہے؟ حبیب نے زوجہ کا جملہ سن کے کیا کہا؟ کہا مجھے ہرگز مشورہ مقصود نہیں تھا، میں فقط یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ناراض کر کے مولا حسین کی مدد کو چلا جاؤں۔ اب جب مجھے معلوم ہو گیا کہ میری زوجہ بھی راضی ہے، مجھے جانے میں کوئی بات نہیں، میں جو جانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حبیب نے اپنا گھوڑا غلام کو دیا کہ کوفے سے باہر جا کر میرا انتظار کرو۔ کوفے کا جو عالم تھا عبیداللہ کے آنے کے بعد، کھلے عام نکلنا ممکن نہیں تھا۔ جناب حبیب غلام کو بھیج کر کچھ تاخیر سے گئے۔ اس مدت میں غلام پڑھ کر گھوڑے کے کان میں کیا کہتا ہے کہ شاید حبیب بوڑھے ہیں، پشیمان ہو گئے ہیں، شاید عبیداللہ کی فوج نے حبیب کا راستہ روک لیا ہے، شاید قوم کے سرداروں نے آ کر حبیب کا ارادہ بدل دیا ہو۔ پھر کیا کہا گھوڑے کو؟ کہا کہ تو مجھے اپنی پشت پر سوار کر لے اور مجھے کاروان ابھی عبداللہ تک پہنچا دے۔ حبیب اس وقت قریب پہنچ چکے تھے، قریب پہنچ کر جب غلام کا یہ جملہ سنا تو حبیب نے رو کر کہا کہ اے حسین، آپ پر غربت کا یہ عالم آ گیا ہے کہ ابھی غلاموں کو بھی رحم آنے لگا، غلام بھی آپ پر رحم کھانے لگے، یہ غربت کا عالم آ گیا میرے مولا پر۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام کو بھی گھوڑے پر سوار کیا اور کاروان سید الشہداء کی طرف روانہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ایک منزل پر جا کر کاروان کو روک دیا اور کہا کہ کوفے سے میرے مہمان کو آنا ہے۔ لوگوں نے بڑھ کے کہا مولا اس وقت کوئی بھی نہیں آئے گا، کوفہ والے بے وفا ہو چکے ہیں، کوفہ والوں نے رخ موڑ لیا، منہ موڑ لیا، اب کوئی کوفہ سے آنے کی امید نہیں ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا نا، میں نے ایک پرچم اپنے سردار کے لیے رکھ چھوڑا ہے، میں نے ایک پرچم اپنے دوست کے لیے رکھا ہے کہ مجھے یقین ہے وہ آنے والا ہے۔ اب لوگ رہ رہ کر سید الشہداء سے عرض کرنے لگے کہ مولا کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن اتنے میں دیکھا کہ کوفہ کی جانب سے گھوڑ سوار آ رہا ہے، کاروان کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام نے کاروان کو روک کر کہا یہی وہ مہمان ہے جس کی مجھے انتظار تھی، میں اسی کے انتظار میں تھا۔ جب حبیب کاروان کے قریب پہنچتے ہیں، گھوڑے سے اپنے آپ کو نیچے گرا کے خاک میں گر جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام آئے اور آ کر حبیب کو خاک سے اٹھایا، اٹھا کر حبیب کا ماتھا چوم کر مرحبا حبیب کہ اس عالم غربت میں حسین کی مدد کو آئے ہو، مرحبا حبیب۔ اتنے میں کاروان کے رکنے کی خبر جب زینب اولیاء کو پہنچی، حضرت زینب کیا فرماتی ہے؟ ذرا جا کر دیکھنا کہ حسین نے کاروان روک کیوں دیا ہے، آیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، آیا کسی نے راستہ روک لیا ہے۔ جا کر جب کہا گیا کہ بی بی کوفہ سے ایک سوار آیا ہے، امام علیہ السلام نے اس کو گلے لگایا ہے، اس کو مرحبا کہا ہے، تو بی بی کیا فرماتی ہے؟ ذرا جا کر اس آنے والے کا نام پوچھ کر آنا کہ کون آیا اس عالم غربت میں ہم غریبوں کی مدد کے لیے، ہم مظلوموں کی مدد کے لیے۔ جب بیان کیا گیا کہ آنے والے کا نام حبیب ہے تو جناب زینب کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے جا کر حبیب کو میرا سلام کہیو اور کہنا مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو۔ جب قاصد نے سلام جا کر پہنچایا، جناب حبیب ایک دم سر پیٹ کر کیا فرماتے ہیں؟ کہاں اے حبیب، کہاں تیرا مقام، کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد وعلی محمد ہمارے اس کلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت المقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ہر قسم کے شر و برائی سے محفوظ فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد اس وقت عالم اسلام پر جو ظلم ہو رہا ہے پروردگارا تمام مسلمین کو اس ظلم سے محفوظ فرما، اس ظلم کو ساتھ ظالمین سمیت نیست و نابود فرما، ظالمین کے حامیوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت فلسطین کی نصرت فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، مظلومین عراق شیعہ یعنی عراق کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، علماء اکرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی